حدیث کے حوالے سے ہم آپ سے استفادہ کر رہے تھے، آپ کا نقطہ نظر جان رہے تھے، اہل علم علماء سنجیدہ طور پہ متوجہ ہو رہے ہیں، علمی اشکالات سوالات آپ کے نقطہ نظر پہ اٹھا رہے ہیں، نقد و نظر کا سلسلہ جاری ہے، خود آپ کے موضوع کی توضیح اور تنقید کا بھی ہمیں موقع مل رہا ہے، اور چاہتے ہیں ہمیشہ کی طرح طالبانہ انداز میں لوگوں کو سمجھائیں کہ چیزوں کو دیکھنے کا آپ کا فریم ورک کیا ہے، زاویہ نظر کیا ہے۔ آپ نے حدیث کے بارے میں جو ایک اسٹیٹمنٹ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھی ہے، اسی کو دہرا کر سوال پر میں آ جاتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ سوال آج کی نشست میں پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی دو آیات ہیں، ان دو آیات سے علماء کا استدلال ہے کہ شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین یہ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے دی تھی، اور آیات کے الفاظ ہیں لتبین للناس، قرآن مجید ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم پر یہ کلام ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کلام کو واضح کر دو۔ میرے سامنے وہ آیت کھلی ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، ہم نے انہیں معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے۔ ایک آیت، اس آیت سے کیا مراد ہے، کیا تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت، فروعات، اطلاقات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ منصب کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھی؟ دوسری ایک اور آیت بھی بیان کی جاتی ہے، یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب یہ کیوں نہیں ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں وہی دین، اصل دین کی فروعات بیان ہوئی ہیں، اسی کی شرح و وضاحت ہے، اسی کی تفہیم و تبیین ہے، تو پھر یہ تعلیم کتاب کیوں نہیں ہے؟ یہ دو آیات کیا یہ نہیں بتا رہی کہ آپ کی پیغمبرہ ذمہ داری تھی کہ آپ دین کی شرح و وضاحت کریں؟
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ کو تینوں مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے یہ متعین کریں کہ آپ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں لے رہے ہیں، لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت یہ لفظ کس مفہوم یا کن مفاہیم میں مستعمل تھا اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس جملے میں استعمال کیا گیا ہے اس کی تالیف اس کو کس طرح قبول کرتی ہے، اس میں کوئی تجرید کر رہی ہے، اس کے کسی پہلو کو نمایاں کر رہی ہے، جو مفاہیم اس کے مستعمل مفاہیم ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر رہی ہے، یہ آپ کو جملہ بتائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بات کس سیاق میں کہی گئی ہے۔ اگر آپ ان تینوں مراحل کو دقت نظر کے ساتھ سامنے رکھیں اور قرآن کے عمومی مطالعے سے آپ قرآن کے عرف کو بھی پہچانتے ہوں، قرآن کے بنیادی مقدمات بھی آپ کے ذہن نشین ہوں، تو پوری قطعیت کے ساتھ آپ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں انہی اصولوں کی خلاف ورزی کہیے یا انہیں اتنا پوری طرح برتے بغیر استعمال کرنے برتے بغیر استعمال کرنے کے نتیجے میں بہت سے سوالات کا باعث بن گئی ہیں،
جی
اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں غلطی کہاں سے ہوئی؟ لفظ کتاب جو اس میں استعمال ہوا ہے چونکہ بالعموم ہماری زبان میں بھی مستعمل ہے، قرآن میں بھی جگہ جگہ وہ اللہ کی کتاب کے لیے استعمال ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کتاب کا لفظ قرآن مجید کا آپ تتبع کریں تو بعض دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ یتلو علیہم آیات ہی کے بعد آ گیا تھا تو لوگوں نے بابل وہلا یہی خیال کیا کہ یہ لفظ یہاں پر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، تو جب قرآن کے لیے استعمال ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ آگے حکمت کے کیا معنی ہے، تو امام شافعی کے زمانے سے یہ بحث پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مدرسہ فراہی میں، یہ آپ جانتے ہیں کہ امام حمید الدین فراہی نے قرآن مجید پر جب کام کیا ہے تو جہاں قرآن کے اسالیب پر کام کیا وہاں مفردات پر بھی کام کیا ہے، اور مفردات پر جو مفردات القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے اس میں پہلی مرتبہ بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ یہاں کتاب کا لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا بلکہ یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس سے مراد یہاں شرائع ہے. اللہ تعالیٰ جو دین ہمیں دیتے ہیں اس کے دو لازمی اجزاء ہیں, ایک الحکمہ جس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں, دوسرے الکتاب یعنی قانون, ضوابط, شرائع. تو یہ چیز واضح کی انہوں نے, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ علامہ کا فعل یہاں اسی طرح آیا ہے جیسے الرحمٰن و علم القرآن کے لیے آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتے ہیں, کسی چیز کا علم دیتے ہیں, کوئی چیز منتقل کرتے ہیں, تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ علامہ کو اگر آپ نے پہلے سے موجود ایک چیز کی تعلیم دینے کے معنی میں لے لیا تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں گویا قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے, یہ قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ہے, قرآن کا علم دینے کی ذمہ داری ہے. علم القرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا, تو قرآن کے علم دینے سے مراد یعنی قرآن دیا. قرآن مجید ہی اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کے لیے تعلیم بن رہی ہے. الرحمٰن علم القرآن, یعنی رحمان نے قرآن سکھایا.
ٹھیک,
اسی مفہوم میں یہ جگہ جگہ علامہ کا فعل استعمال ہوا ہے. چنانچہ میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کر دیا ہے, استاد امام نے بھی بیان کر دیا ہے کہ یہاں یعلمہم الکتاب کا مطلب کیا ہے. یعنی جب پیغمبر آتے ہیں تو وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی جو آیات آپ پر نازل کیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. یہ وہ کام ہے جس کا حکم جگہ جگہ آپ کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کبھی اقرا کے لفظ کے ساتھ, کبھی اتلو کے لفظ کے ساتھ, اس قرآن کو پڑھو, پڑھ کر سناؤ, لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو کس چیز کو سکھائے گا, دین سکھائے گا. دین کے دونوں اجزاء کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے. یعنی یہ پیغمبر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا اور لوگوں کو قانون کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا.
تعلیم سے کیا مراد,
یعنی سکھائے گا.
سکھائے گا
یعنی میں جب آپ کو حساب سکھاتا ہوں تو اس کے لیے تعلیم ہی کا لفظ استعمال کروں گا نا. یعنی تعلیم جب دی جاتی ہے تو کسی فن کی دی جاتی ہے, کسی علم کی دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے. تو جب آپ کو قانون سکھایا جائے گا, جب آپ کو حکمت سکھائی جائے گی, تو گویا آپ نے دین کی تعلیم حاصل کر لی. ابھی بھی اگر ہم دین بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, تعلیم دے رہے ہیں نا.
ٹھیک,
تو چیز کو بے کم و کاست بیان کرنا بھی اس کی تعلیم ہے, اور پہلے سے موجود کسی چیز کو سمجھانا بھی اس کی تعلیم ہے. تو یہاں یہ اصل میں پہلے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو قانون بیان ہوا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے, جو قانون قرآن میں بیان نہیں ہوا پیغمبروں کی سنت کے طور پر پہلے سے موجود ہے اس کی تعلیم دیتا ہے. اگر اس قانون میں کوئی نئی چیز داخل کرنی ہے تو وہ سکھاتا ہے. گویا پیغمبر کی پوری ذمہ داری کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کیا چیزیں لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا ہے. قانون سکھانے کے لیے آیا ہے جس کو آپ شریعت کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے میں نے اپنی کتابوں میں پھر قانون ہی کی تعبیر اختیار کی ہے, اس لیے کہ شریعت اور قانون ہم مانا ہے. قرآن مجید نے شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے, ہم اپنی عام زبان میں قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ کتاب اس معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیے طلاق کی آیتوں میں ہے, حتیٰ یب لغ الکتاب اجلا, یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے, تو وہاں قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے اور مفاہیم بھی ہیں, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے. تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ یہاں لفظ کتاب کو کتاب کے معنی میں لے لیا گیا جبکہ وہ شریعت کے قانون کے مفہوم میں تھا. اور حکمت کیا ہے, یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے, حکمت ایمان و اخلاق ہے. چنانچہ اخلاقیات کا پورا باب جب قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں کھول دیا ہے تو اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جس کی ہم نے تم کو تعلیم دی ہے. اور اسی طریقے سے ایمان حکمت ہے, یہ وہ حکمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے التزام کیا کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو ملے, اور یہ بتایا کہ یہ وہ خیر کثیر ہے کہ جس کو ملا اسے ایک بڑا خزانہ مل گیا. تو یہ ایمان اور اخلاق حکمت ہے, اور جو شریعت یا قواعد اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں یا جو ضابطے ہمیں دیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں. تو یہاں کوئی شر و وضاحت کا مضمون نہیں ہے, یہاں اس طرح کی تعلیم سے علامہ کا لفظ اسی بات کو بیان نہیں کر رہا جس طرح کہ ہم کوئی کتاب پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. چونکہ یعلم الکتاب کے الفاظ آ گئے تھے تو اس لیے کتاب کو جب قرآن کے معنی میں لے لیا تو مطلب یہ بن گیا کہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس کی تعلیم دی جائے گی. تو اس کو امام فرائی نے مفردات میں واضح کر دیا ہے, استاذ امام نے تدبر و قرآن میں واضح کر دیا ہے, میں نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان کیا, بلکہ میری کتاب میزان میں تو سر عنوان یہی آیت ہے. اسی کی بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کر رہی ہے کہ تنہا آپ ہی کی ذات اب قیامت تک دین کا ماخذ ہے. چنانچہ دیکھیے کہ جس جگہ میں نے یہ بات بیان کی ہے وہاں یہی آیت نقل کی ہے. یہ آیت پورے دین کا مقصد بھی بیان کرتی ہے کہ پیغمبر یہ سب کس لیے کرتا ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے, وہ لوگوں کو پاکیزگی سکھاتا ہے. اور یہ کام کیا ہے, یہ حکمت کی تعلیم ہے یعنی ایمان و اخلاق کی, اور یہ قانون کی تعلیم ہے یعنی شریعت کی. اور جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ہے, جن کے سامنے یہ اولاً پیش کیا گیا, جن کے سامنے یہ پیش کیا گیا انہوں نے ہم تک پہنچایا اور ہم اب اس کو قبول کرتے ہیں, ان کے ہاں اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ کی آیتیں پیغمبر نے پڑھ کر سنائیں اور اس طرح سے ان کو اللہ کے قانون کی بھی تعلیم دی, اللہ کی نازل کردہ حکمت کی بھی تعلیم دی یعنی علم دیا, سکھایا, یہ ان کے علم میں چیزیں آئیں, وہ ان کو سمجھے. تو یہ وہ کام ہے کہ جو اس آیت کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہی وہ بلاغ مبین کا کام ہے. اسی کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تنہا ماخذ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی ہدایت اور اتمام ہدایت کے بعد ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی. چنانچہ پیغمبر کی جو منصبی ذمہ داریاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ اصلاً دو ہی ہیں, باقی سب ان کے فروع ہیں. ایک بلاغ مبین, ہر لحاظ سے جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ پہنچا دیں, واضح کر دیں, اس کو سامنے رکھ دیں, وہ لوگوں تک پہنچ جائے. یہاں تک کہ اس ذمہ داری کو جہاں بیان کیا وہاں پر یہ فرمایا ہے اور بہت سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ اگر اس کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو گویا پیغمبری کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوا. تو یہ منصبی ذمہ داری ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمام پیغمبر اسی لیے آتے ہیں, حضور بھی اسی لیے آئے تھے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس کو بھی بے کم و کاست پہنچا دیں, جو حکمت آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو بھی بے کم و کاست پہنچا دیں. کہیں وہ قرآن کی صورت میں دی گئی تو قرآن پہنچا دیا گیا, اور کہیں وہ دوسری تعلیم کی صورت میں دی گئی تو وہ پہنچا دی گئی. جیسے کہ آپ نے سنت کی ساری چیزیں سکھائیں, سنت کا بہت بڑا حصہ جیسے کہ میں نے بھی اس کی فہرست بیان کر دی ہے, وہ ظاہر ہے حضوری سے ہمیں ملا ہے, وہ قرآن سے مقدم ہے, وہ آپ نے سکھایا ہے. تو اس طرح وہ بھی تعلیم ہے جو آپ نے دی, اور قرآن جب دیا تو یہ بھی اسی کی تعلیم ہے.
ٹھیک,
اور اس طریقے سے گویا یہی آیت ہے جو آپ کے اس منصب کو بیان کر رہی ہے کہ آپ وہ مستر ہیں جہاں سے ہمیں دین ملے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جو اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائے گی اور ہمیں یہ قانون اور حکمت بھی دے گی, اور یہ مقصد اس کا ہوگا کہ لوگوں کا تزکیہ ہو, وہ پاکیزگی اختیار کریں. سورہ نحل کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے. اس میں بھی کہیں چوتھی پانچویں صدی میں جا کے اصولین نے وہ بات کہنا شروع کی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں, اور میں نے بھی جب لکھا ہے برہان میں تو ظاہر ہے کہ اسی پس منظر میں لکھا ہے, اس وقت تک یہ حقیقت پوری طرح واضح نہیں تھی. ہمارے ہاں جو اصول کی کتابیں ہیں ان میں بالعموم سورہ نحل کی اس آیت کو اسی مدعا کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ دو ذمہ داریاں ہیں, ایک یہ کہ آپ کو جو دین دیا گیا اس کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیں, یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے, یہ بلاغ مبین ہے. دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ آپ اس عدالت برپا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اس کے تقاضے پورے کر دیں. وہ ظاہر ہے اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, یعنی میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جب مبعوث ہوتے ہیں, اللہ کے رسول جب آتے ہیں, تو وہ جس طرح ہدایت لے کر آتے ہیں اسی طرح اپنی قوموں کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں. اس عدالت کے لحاظ سے بہت سی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں, قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے. تو یہ دو منصبی ذمہ داریاں ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تبیین, تو تبیین بھی یہاں البلاغ المبین کے معنی میں.
کیسے معلوم ہوا؟
یہی مطلب جو ہے, دیکھیے لفظ کے دو معنی ہیں, ظاہر ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا ابتدا میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ انہی مراحل سے گزریں گے.
ٹھیک.
لفظ کے مفاہیم کیا ہے سب سے پہلے یہ طے ہو جائے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لفظ جس طریقے سے شر و وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بلاغ المبین کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح ابھی ہم نے لفظ علامہ پر گفتگو کی وہ جس طریقے سے کسی پہلے سے موجود چیز کو سکھانے پڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس چیز کا ابلاغ کرنے کے لیے, اس کو پہنچانے کے لیے, اس کو دینے کے لیے, اس کو واضح طور پر پہنچا دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو دونوں الفاظ جو ہیں وہ اپنے اندر یہ دو پہلو رکھتے ہیں. سیاق و سباق بتائے گا کس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں. وہاں ہم نے ابھی گفتگو کر کے بتا دیا آپ کو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ امام فرائی نے مفردات میں کی ہے, ہر شخص اس کو وہاں دیکھ سکتا ہے کہ یہ لفظ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے, کتاب سے کیا مراد ہے, حکمت سے کیا مراد ہے. اسی طرح تبیین کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں کہ اگر آپ سلف کو دیکھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں اس دوسرے مفہوم کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نہیں ملتا. چنانچہ آپ تبری کی تفسیر اٹھائیں وہ اس کے بارے میں ایک ہی جملہ لکھیں گے, لے تورفہم ما انزل الیہم, یعنی انہیں وہ بتا دے, ان تک پہنچا دے,
تعارف کرا دے,
ان کو اس کا تعارف کرا دے کیا چیز ہے. جیسے کہ عرف علہم میں قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے, چیز کسی کے علم میں لے آنا جیسے ہم بولتے ہیں تو علامہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. سکھانا یعنی ہم جب لفظ سکھانا بولتے ہیں تو دیکھیے دونوں پہلو اس کے اندر ہوتے ہیں. میں اگر آپ کو اپنی کتاب دے رہا ہوں تو یہاں بھی کچھ سکھا رہا ہوں, اور اگر کتاب کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو یہاں بھی سکھا رہا ہوں. تو یہ سکھانے کے دونوں پہلو ہیں جن کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. تو وہاں سکھانا اس مفہوم میں ہے کہ یہ حکمت, یہ تعلیم, یہ دعوت جو اس کے اندر موجود ہے وہ آپ تک پہنچ گئی تو گویا آپ کو وہ سکھا دی گئی. یہاں پر میں نے عرض کیا کہ تبیین کے لفظ میں ہی بالکل وہی چیز ہے, دونوں معنی ہیں, سیاق و سباق متعین کر دے گا. یعنی کیا شرع کا سیاق ہے یا بلاغ کا سیاق ہے یہ بتا دے گا آپ کو انہی تینوں مراحل سے گزر کر. تو میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں تو لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا, یہ بالکل واضح تھا کہ یہ بلاغ مبین کے معنی میں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تبری نے تو یہ ایک جملہ کہا, زمخشری کو دیکھیے آپ, آئمہ لغت میں سے بالکل یہی بات بیان کی, یہ دین کے عوامر نواہی وعد وعید ہیں جن کو پیغمبر پہنچا دیتا ہے. یعنی کوئی شرع تفسیر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس کے لیے. تو یہ دین کی دعوت, دین کا پیغام جو کچھ ہے واضح طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا, یہ پہنچا دیا. قرآن دیا گیا تو پہنچا دیا, سنت پہنچانے کے لیے کہا گیا تو پہنچا دی. تو یہ بلاغ مبین ہے. امام فرائی نے 100 سال قبل تعلیقات لکھی ہیں قرآن مجید پر, اس میں دیکھ لیجئے بہت وضاحت کے ساتھ اس سورہ پر گفتگو کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ یہاں یہ لفظ جو تبیین کا ہے, تبیین ہا ہونا ہو البلاغ المبین, اس آیت میں تبیین کا لفظ بلاغ مبین کے لیے استعمال ہوا ہے. لیس المراد بہ الشرع والتفسیر, یہ یہاں شرع و تفسیر کے معنی میں آیا ہی نہیں. یعنی یہ لفظ اس مفہوم میں یہاں استعمال ہی نہیں ہوا, اس لیے کہ یہاں سیاق اس کا نہیں ہے. اگر آپ آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھیں تو وہاں اس کا کوئی محل ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی شرح کر دیں. وہاں محل یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو آخری درجے میں پہنچا دیں. تو البلاغ المبین یعنی بالکل واضح طریقے پر لوگوں کے سامنے کسی چیز کو رکھ دینا, یہ کتمان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 187 میں بالکل اسی مفہوم میں ہے, لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, تم اس کو بیان کرو گے, اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو یہ مفہوم اور مدعا ہے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا ہے. تو امام فرائی نے اس پر لکھا, اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بلاغ مبین تھی ہدایت کے معاملے میں, عدالت برپا کر دینے کے لیے جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں ان کو پورا کر دینا تھا. یعنی دو ہی چیزیں تھیں پیش نظر, پیغمبر عدالت برپا کرنے کے لیے آتے ہیں, اس کے لحاظ سے ان کو بعض اقدامات کرنے ہوتے ہیں, بعض چیزوں کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. قرآن مجید ان کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے. ابھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اتمام حجت کے قانون پر گفتگو کی ہے, اس کو سن لیجئے کہ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پوری کی ہے. اس میں جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے ہیں, اس میں ہجرت پیش آئی ہے, اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے. وہ منصب ہے عدالت برپا کر دینے کا, ورنہ بلاغ مبین تو ہو گیا تھا, اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہدایت کے باب میں بلاغ مبین, بات کو پہنچا دینا آخری درجے میں, واضح طریقے پر لوگوں کے پاس وہ بات پہنچ جائے, تو یہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی, آخری درجے میں ادا کر دی. چنانچہ امام فرائی اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کہ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کی کوئی شرع و تفسیر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی نہیں تھا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کبھی کبھی آپ نے جو قرآن کی کسی آیت کا مطلب بتا دیا یا اس طرح کیا تو کس پہلو سے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ مَا بَيَّنَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ سَبِيلِ التَّفْسِيرِ فَمِنْ جِهَتِ نُسْخِهِ وَرَافَتِهِ, یعنی حضور نے اپنی امت کے اوپر رافت رحمت ان کی خیرخائی کے پیش نظر یہ کام بھی کیا ہے, یعنی یہ گویا آپ کے لیے استحباب کا کام تھا, آپ نے یہ ذمہ داری انجام دی, یہ آپ کا کوئی فریضہ منصبی نہیں تھا, یہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی. تو یہ بات ہمارے مدرسہ فکر میں تو پہلے دن سے بالکل واضح ہے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے دین بالکل آخری درجے میں پہنچا دیا, اس دین کو پہنچا دینے کے ساتھ اگر کسی جگہ کسی وضاحت کی ضرورت پیش آئی تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ انا علینا بیانہ, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی کوئی وضاحت کی ہے تو اسی اصول پر کی ہے, وہ جو میں نے عرض کیا فمن جہت نسخہ ورافتہ, یعنی گویا آپ کو اپنی امت کے ساتھ جو خیرخائی کا تعلق تھا, محبت کا تعلق تھا, جو رافت و رحمت تھی, اس کے تحت آپ نے اپنی امت پر کرم فرمایا, کسی چیز کی وضاحت کر دی. اسی کو میں نے بیان کیا کہ اس سے ہمیں بہت بڑی تعلیم ملی, اس سے ہمیں بہت بڑی ہدایت ملی, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ امت کے علماء کو کس طرح دین پر غور کرنا ہے, دین کا ربط کیسے قائم کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حضور نے فرمائی, لیکن اس پہلو سے نہیں کہ یہ کوئی ذمہ داری تھی جو آپ پر ڈالی گئی تھی. یہ گویا آپ کی رافت, آپ کا نسخ و خیرخائی کا تعلق, آپ کی اپنی امت کے ساتھ محبت, وہ کرم جو آپ فرماتے تھے, یہ اس کا ظہور تھا. اور ہر چیز اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ آپ کی کوئی منصبی ذمہ داری بن جاتی ہے, بہت سی چیزیں اس جذبے اور اس دائیے کے تحت بھی کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں. ہم بہت سی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, سوالوں کے جواب دیتے ہیں, لوگوں کو شفقت کے ساتھ ایک بات بتاتے ہیں, یہ کوئی ہمارے اوپر فریضہ نہیں عائد کر دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے, لیکن جب یہ ذمہ داری آپ ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ باعث اجر بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہوتی ہے, اللہ اسے محبوب بھی رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے کوئی منطقی مقدمہ قائم کر لیا جائے کہ یہ گویا آپ کی کوئی ذمہ داری تھی جس کو آپ کو انجام دینا تھا, اور چونکہ یہ ذمہ داری تھی تو اس کی حفاظت بھی آپ کو کرنی تھی. یہ چونکہ آپ نے کام کیا ہی اس زاویے سے, من جہت رافت ہی ونسخہ,
ٹھیک,
رافت رحمت کا ظہور ہوا ہے, اس وجہ سے بس ظہور ہو گیا, جس نے چاہا اس کو آگے پہنچا دیا, جس نے چاہا آگے نہیں پہنچایا. ہم تک جب یہ پہنچ گئی ہے تو اب اس سے متعلق کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو گئی.
ٹھیک, آنسر
یعنی یہ وہ سوال ہے جو کرنا چاہیے, جو میں نے آگے لکھا ہے کہ جب یہ ہم تک پہنچ گیا ہے تو اب اس میں اگر کوئی حکم یا فیصلہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم سر تسلیم خم کریں گے اس کے سامنے. کیوں؟ اس کا حکم قرآن میں موجود ہے, یعنی حکم ہمیں دیا گیا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس باب میں کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی.
ٹھیک ہے, دونوں آیتیں جن کے متعلق بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ دین کی شرح و وضاحت, تفہیم و تبیین گویا پیغمبرانہ ذمہ داری تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی آپ نے تحلیل کی, تنقید کی, ایک ایک پہلو کو واضح کیا. مختصر سوال لیتے ہیں انشاءاللہ پھر خاتمہ کرتے ہیں, مزید چیزیں زیر بحث آئیں گی. بتائیے گا, ایک مثال لے لیتے ہیں, یہ آیت بتا رہی ہے, سورہ جمعہ میں بھی ہے, باقی جگہوں پہ بھی, یتلو علیہم آیاتی وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے بتایا کہ تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے, شریعت کے احکام کو سکھا دیا جائے, پہنچا دیا جائے, بلاغ مبین کر دیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ بڑی تعداد میں فقہ النبی پہ مشتمل ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریعت پر جب عمل کیا ہے تو اس کا ریکارڈ فقہ النبی میں سامنے آتا ہے. اب اگر ہمیں کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو مزمزہ بھی کیا, انشاق بھی کیا, تو اب یہ شریعت کا حکم تھا, پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی اس آیت کے تحت, تو روایت بھی تو مجھے اصل میں اسی شریعت کے حکم کو پہنچانے, اس کی مزید وضاحت, اس کے اندر جو چھپا ہوا پہلو ہے وہ سکھانے کا کام کر رہی ہے, تو پھر یہ روایت جو ہے وہ تعلیم کتاب کے زمرے میں کیوں نہیں آتی؟
یہ اسی کے ذیل میں کی چیزیں ہیں, اس لیے میں نے واضح کر دیا اس کو کہ اس میں تفہیم و تبیین ہوتی ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہوتا ہے. تفہیم و تبیین تو ہوئی ہے نا, واقعے کا بیان ہے. آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہوئی ہے, ہوگی, بیان بھی ہو جائے گی. یعنی زیر بحث مسئلہ کیا ہے کہ تفہیم و تبیین نہیں ہوئی
ہوئی ہے
ہوئی ہے نا, یہ اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. یہ سوال یہ تھا کہ کیا ان آیات کے تحت یہ آپ کی ذمہ داری تھی؟ تو میں نے عرض کیا کوئی ذمہ داری نہیں تھی. یعنی آپ کا کام یہ تھا کہ آپ دین پہنچا دیں, بلاغ مبین کے درجے میں پہنچا دیں. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس عدالت کی ذمہ داریاں پوری کر دیں جن کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے, یہ آپ کے فرائض منصبی تھے. یہ بات کہ آپ قرآن مجید کو بیٹھ کر اس کی تفسیر فرمائیں, یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. یعنی یہ بات کہ شرح و تفسیر کی جائے, تفہیم و تبیین کی جائے, یہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کے بارے میں جو دو آیات پڑھی گئی ہیں ان کی میں نے وضاحت کی ہے. یہ کام تو ہوا ہے نا, ہوا ہے, اور بڑی نعمت ہے, بڑا کرم ہے, بڑی عنایت ہے, بڑی رافت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم دولت ہمیں دی ہے, دی ہے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نہیں دی, از راہ کرم دی ہے, از راہ عنایت دی ہے, از راہ التفات دی ہے. تو دی تو ہے, اسی لیے تو وہ بیان بھی ہوتی ہے, پڑھی بھی جاتی ہے, سمجھی بھی جاتی ہے, اور ایک بڑی دولت کی حیثیت سے اس کو اخذ بھی کیا جاتا ہے.
ٹھیک, ہم سب یہ نقطہ واضح ہوا. ایک آخری اور اہم بحث ہے کہ یہ سب جب آپ فرماتے ہیں کہ آپ پر ذمہ داری بھی نہیں تھی, آپ نے رحمت اور رافت اور عنایت کے طور پہ سب کام کیا, جس کو ملا اس نے پہنچا دیا, لیکن اس کے بعد جب یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ جس تک پہنچ گیا اور اس کا اطمینان ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے, یعنی یہاں پر اتنا زور ہے کہ اس نے ماننا ہے, اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, وہاں پر اس آتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی, وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی, اس میں بیچ میں ایک مسنگ لنک ہے, اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ, تنقید کے ساتھ, کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پر وہ ماننی اب ضروری ہے, وہاں ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی لیکن ہم تک پہنچ گئی تو ہم نے ماننی ہے. موضوع کو آگے بڑھائیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.